السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
درپردہ جنگ یا پروکسی وار کے خلاف ہے، خطے میں دیرپا امن کے لیے کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے، جنرل راحیل شریف کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، صدر براک اوباما نے سینٹ اور ایوان ان مائنگان سے منظور ہونے والے بل پر دستخط کر دیے ہیں، اور امریکی میڈیا کے مطابق عالمی فٹ بال کی نگراں تنظیم فیفا کے صدر کے بارے میں امریکہ میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی ملک کی طرف سے درپردہ جنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس اہم پالیسی بیان کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کے خلاف درپردہ جنگ یا پروکسی وار کے خلاف ہے، اور کسی دوسرے ملک کو بھی پاکستان کے خلاف ایسی جنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی طرح کے مذموم منصوبوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جنرل راحیل شریف نے یہ بیان بدھ کو اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کے دوران دیا۔ انہوں نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ ہمارے دشمن دہشت گردوں کی حمایت کر کے مسلح تصادم کو ہوا دے رہے ہیں، اور وہ ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ مستقبل کی جنگوں کی حکمت عملی تیزی سے بدل رہی ہے، جس کے لیے سیولین اور عسکری تعاون بہت اہم ہوگا۔ فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیریوں کی توقعات کے مطابق مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ کشمیر تقسیم ہند کے ایجنڈے کا نامکمل حصہ ہے، اور ان کے بقول پاکستان اور کشمیر کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم میں ملنے والی کامیابیوں کے بعد شہری علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کو تیز کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایک روز قبل پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان تمام حل طلب مسائل، خاص طور پر تنازع کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ دریاسنا بدھ کو بھارت کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے وزیر اعظم نواز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی، اور انہیں دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی حالیہ تبدیلیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ برابری، احترام اور باہمی مفاد کی بنیاد پر اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں بھارت کے اعتراض کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ۔
جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان حالیہ دنوں میں شروع ہونے والی دشنام ترازیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں سامنے آنے والے بھارتی عہدیدار کے بیان کو پاکستان نے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کو ایک بیان میں گلگت بلتستان کو اپنے ملک کا حصہ قرار دیتے ہوئے وہاں قانون ساز اسمبلی کے 8 جون کو ہونے والے انتخابات پر اعتراض کیا تھا۔ بھارت گلگت بلتستان کو متنازع علاقے کشمیر کا حصہ تصور کرتا ہے۔ کشمیر 1947 میں تقسیم ہند کے وقت سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان متنازع چلا آ رہا ہے، اور اس کا ایک حصہ بھارت اور ایک پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر متنازع علاقہ ہے، اور ان کے بقول بھارت کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے، لیکن بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ کشمیر میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کر کے بدامنی پھیلا رہا ہے، لیکن پاکستان اس دعوے کو مسترد کرتا آیا ہے۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تلخ بیان بازی کا نیا سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے منصوبے کے تناظر میں شروع ہوا، جس کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کہہ چکی ہیں کہ ان کے ملک کو یہ منصوبہ قابل قبول نہیں۔ پاکستانی قیادت کی طرف سے بھارت کے اس موقف پر بھی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ منصوبہ خطے کے لیے سود مند ہے، اور اس کی مخالفت سے بھارت کے پاکستان مخالف عزائم کھل کر سامنے آئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس سے قبل بھی انتخابات ہو چکے ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے اس تازہ مخالفت کو پاکستان میں حکومتی حلقے چین پاکستان راہداری منصوبے سے مخاصمت کا شاخصانہ قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں کشمیر کمیٹی کے ممبر اور حکومتی رکن قومی اسمبلی طاہر اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
1948 میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے قائد اعظم کے پاس آ کے خود کا، اور ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے کہ ہم پاکستان کے حامی اور ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دیٹ ڈاکومنٹ از اویلیبل ود می۔ تو اگر اس وقت لوگوں نے کہہ دیا آج تو یہ آج شور کر رہے ہیں، اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا۔ اور اسی طرح اگر ساری عمر مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کراتے رہے، حکومتیں نہیں مرے، اگر ہم الیکشن کر رہے ہیں اور پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، صرف وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ 46 بلین ڈالر جو ہے یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کیوں آ رہا ہے۔
گلگت بلتستان کو 2009 میں پاکستان نے اپنا ایک خود مختار علاقہ قرار دے دیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے معاون وزیر برائے بین الاقوامی سیکیورٹی اور ہتھیاروں پر کنٹرول روز گوٹل ملر اور پاکستانی خارجہ سیکرٹری اعزاز احمد چودھری نے واشنگٹن ڈی سی میں 2 جون کو ایک اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ امریکہ اور پاکستان سیکیورٹی اسٹریٹجک استحکام کے بارے میں اجلاس کا یہ 7واں دور تھا۔ وفود نے باہمی اہمیت کے امور پر مفید تبادلے خیال کیا۔ امریکی وفد نے پاکستان کی ان کوششوں کی تعریف کی جو وہ جوہری سپلائر گروپ کے ساتھ اسٹریٹجک تجارتی نگرانی اور دوسری برآمدات پر کنٹرول کے لیے کر رہا ہے۔ پاکستان نے پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے حصول پر زور دیا۔ امریکہ کے معاون وزیر برائے امور عامہ عوامی سفارتکاری رچرڈ اسٹینگل اور پاکستانی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاک امریکہ ورکنگ گروپ کے اجلاس کا افتتاح کیا۔ اس تقریب کا احوال اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کے تحت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے ورکنگ گروپ کا افتتاحی اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں ہوا۔ رواں سال کے اوائل میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورہ پاکستان کے دوران اسٹریٹجک مذاکرات میں تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کو بطور 6ٹے ورکنگ گروپ کے شامل کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں امریکہ کے انڈر سیکرٹری برائے امور عامہ اور عوامی سفارتکاری رچرڈ اسٹینگل پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک تقریب میں رچرڈ اسٹینگل اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے امریکہ پاکستان تصویراتی مذاکرات کے تحت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کا افتتاح کیا۔ پاکستان میں امریکی سفیر رچرڈ اولسن اور دیگر سینئر امریکی حکام نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، جس میں اعلیٰ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون، شراکت اور تبادلوں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ رچرڈ اسٹینگل نے اس موقع پر کہا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات صرف ان خطرات کے بارے میں نہیں ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، بلکہ ہماری شراکت داری پاکستان کے عوام کے ساتھ گہرے اور پائیدار تعلقات استوار کرنے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری ہے اور تعلیم کے شعبے میں دنیا کے کسی بھی ملک کی نسبت پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جاری تبادلہ پروگراموں میں سب سے زیادہ رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان تعلیم اور سائنس کے شعبے میں امریکہ سے تعاون کو بہت اہم سمجھتا ہے، کیونکہ ان کے بقول ملک کی ترقی کے لیے معیار تعلیم کو بہتر بنانا اشد ضروری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیپال میں امدادی سرگرمیوں کے لیے چارٹر کیا گیا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر معالجوں کے گروپ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے چارٹر کرایا تھا۔ منگل کو پیش آنے والے اس سانحے میں 3 عورتوں اور مردوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور پولیس انہیں کھٹمنڈو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیپال کے زلزلے سے متاثرہ پہاڑی علاقوں میں امدادی اشیاء پہنچانے کے لیے حکومت ہی نہیں، پرائیویٹ این جی اوز بھی کرائے پر لیے گئے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان پہاڑی علاقوں میں زلزلے سے آنے والی تباہی اور سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے امدادی سامان کی فراہمی تقریباً ناممکن ہے۔ ہمالیائی ملکوں میں 25 اپریل کو 7.8 درجے کا زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں 8,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ابھی کھلے آسمانوں تلے بڑی خوراک اور صاف پانی اور شیلٹر کے منتظر ہیں۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے ایک بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے جو شمالی کوریا میں کسی بھی نشانے پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بظاہر پیونگ یانگ کی حالیہ فوجی اشتعال انگیزی کا جواب ہے۔ سول کے دفاع کے عہدیداروں نے بتایا کہ صدر پارک گن ہی نے بدھ کے روز اس کامیاب آزمائش کا ایک فائرنگ رینج میں خود معائنہ کیا۔ یہ میزائل 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور شمالی کوریا میں کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ میزائل سن 2012 میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ طیارہ ساز کمپنی ایئر بس کا کہنا ہے کہ پچھلے مہینے سیویل اسپین میں ایئر بس 400M کے 4 میں سے 3 انجن بند ہو گئے، جس کے 22 حادثہ پیش آیا اور 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایئر لائن نے بدھ کے روز پیرس میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسپین کے تفتیش کاروں نے تصدیق کی ہے کہ 9 مئی کو ہونے والے اس حادثے میں انجن ناقص تھے۔ عملے کے 2 ارکان حادثے میں زندہ بچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق عالمی فٹ بال کی نگراں تنظیم فیفا کے صدر سیپ بلیٹر کے بارے میں امریکہ میں تفتیش کی جا رہی ہے، جس کا تعلق فیفا میں ہونے والی بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے اسکینڈل سے ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں۔ نیلوفر مغل کی زبانی۔
وفاقی حکام کی جانب سے 79 سالہ بلیٹر کو چھان بین کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایف بی آئی اس کے گھنٹوں بعد حرکت میں آئی جب بلیٹر نے منگل کے روز زیورخ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران اچانک اور غیر متوقع طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے الفاظ ہیں،
J'ai donc décidé de me représenter à la présidence car je suis convaincu que c'était la meilleure option۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ انتخاب کے لیے کھڑا ہوں، کیونکہ میں اس بارے میں قائل تھا کہ یہ ہمارے ادارے کے لیے بہترین آپشن ہے۔ الیکشن اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن فیفا کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ فیفا میں شدید طور پر تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ اگرچہ فیفا کے ارکان نے مجھے نیا مینڈیٹ دیا ہے اور مجھے دوبارہ صدر منتخب کیا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالمی فٹ بال میں ہر کوئی اس مینڈیٹ کا حامی نہیں ہے۔ بلیٹر گزشتہ جمعے کے روز مسلسل 5ویں بار فیڈریشن کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے نئے صدر کے انتخاب کے فٹ بال فیڈریشن کی کانگریس کا غیر معمولی اجلاس طلب کیا، تاہم وہ نئے صدر کے انتخاب تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات اس سال دسمبر اور مارچ 2016 کے عرصے کے درمیان ہو سکیں گے۔ یہ فیفا کے لیے ایک مشکل ترین ہفتہ تھا، جب گزشتہ بدھ کے روز ایف بی آئی کے ایجنٹوں اور سوئس پولیس نے سوئٹزرلینڈ میں فیڈریشن کے اعلی لیڈروں کی ایک میٹنگ پر چھاپے مارے اور 7 عہدیداروں کو گرفتار کر لیا، جنہیں بدعنوانی کے الزامات میں امریکہ لے جایا جائے گا۔ یہ فرد جرم 14 موجودہ اور سابقہ اہلکاروں کے خلاف 47 شکوں کے تحت عائد کی گئی ہے، جس میں بے ضابطگیاں، پیسے کا گھپلا اور رقوم کی غیر قانونی ترسیل شامل ہے۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس میں سپورٹس میڈیا کے انتظامی سربراہان شامل تھے، اور جس میں ٹورنامنٹ کے مارکیٹنگ رائٹس کے بدلے $15 کروڑ سے زیادہ رقوم کی ادائیگیاں کی گئیں۔ سوئس حکام نے بھی افراد کے ایک گروپ کے خلاف علیحدہ تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت 2018 اور 2022 کے ورلڈ کپ کی بولی کے سلسلے میں بد انتظامی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی جائیں گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے داخلی نگرانی کے پروگرام کے اصلاحاتی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ تفصیلات واشنگٹن سے سلاتس کا ہوک کی رپورٹ میں، اسد حسن کی زبانی۔
ریاست اوکلاہاما سے ریپبلکن سینیٹر جیمز لینگفورڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے سینیٹر ہیں جو اپنا ووٹ تبدیل کرنا چاہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر اس بل کی حمایت میں 67 اور مخالفت میں 32 ووٹ پڑے ہیں اور بل پاس ہو گیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت امریکہ کی ٹیلی فون کمپنیاں امریکی شہریوں کے ٹیلی فون ریکارڈ کا ڈیٹا اپنے پاس رکھیں گی، نہ کہ امریکہ کی سلامتی کے ادارے۔ اگر تحقیقات کاروں کو کسی پر شبہ ہو کہ اس نے معروف یا مشتبہ دہشت گرد سے رابطہ کیا ہے، تو اس کے ٹیلی فون ریکارڈ کے مشاہدے کے لیے انہیں پہلے عدالت کا حکم نامہ لینا ہوگا۔ ریاست ورماؤنٹ سے ڈیموکریٹ سینیٹر پیٹرک لیہی کے الفاظ،
وہ
کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نگرانی کے عمل سے متعلق گزشتہ کئی عشروں کے عرصے کے اہم ترین بل کی منظوری دی ہے۔ ہم نے یہ کام نظریات اور خوف پھیلانے کے عمل کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا ہے۔ اس سے امریکہ کی سلامتی کا تحفظ ہوگا، بلکہ ہم نے امریکی شہریوں کی ذاتیات کا بھی تحفظ کیا ہے۔ دوسری طرف دونوں پارٹیوں کے بعض رہنماؤں، خاص طور پہ سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ مکانل کا کہنا ہے کہ نئے قوانین میں سمجھوتا کیا گیا ہے اور نیا سسٹم کم محفوظ ہوگا، اور اس سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فیڈرل اتھارٹیز کے اہم ہتھیار کو واپس لے رہے ہیں۔ مچ میکانل کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون امریکی شہریوں کی ذاتیات کے تحفظ کو وسیع نہیں کرتا اور یقیناً امریکی سیکیورٹی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف مصروف عمل ہمارے لوگوں سے میرے خیال میں انتہائی غلط وقت پر ایک اہم ہتھیار واپس لے لیا گیا ہے۔ امریکی حکومت نے سال 2001 میں 9/11 کے دہشت گرد حملے کے بعد، جس میں نیو یارک اور واشنگٹن کو ہدف بنایا گیا تھا، ٹیلی فون نمبروں کا ریکارڈ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن کال کا مواد نہیں ہوتا تھا۔ اس پروگرام کے بارے میں پہلی مرتبہ 2 سال قبل اس وقت پتا چلا جب این ایس اے کے سابق کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے اس کا انکشاف کیا تھا۔ سنوڈن فی الوقت روس میں سیاسی پناہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن نے منگل کے روز ایمنسٹی انٹرنیشنل برطانیہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ ٹیلی فون کی نگرانی کا عمل دہشت گرد حملوں کو روکنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ سنوڈن کے الفاظ ہیں کہ میری طرح کے کئی لوگ ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ وہ ہر صبح دفتر جاتے ہیں، دنیا بھر میں ہونے والی گفتگو میں سے کچھ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گفتگو گزشتہ کل، گزشتہ ہفتے یا گزشتہ مہینے کی ہوگی۔ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم سب کچھ جمع کر لیتے ہیں تو پھر ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام شہریوں کی ذاتیات پر حکومت کے حملے کے مترادف ہے، کیونکہ دسیوں لاکھوں کی تعداد میں ٹیلی فون کرنے والے امریکی شہریوں کی چھان بین کی گئی، لیکن ان کا دہشت گردی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کے روز کہا کہ داعش کے خلاف جاری کارروائیوں میں اب تک 10,000 سے زائد جنگجو مارے جا چکے ہیں، اور اتحادی فوجوں نے عراق اور شام میں گروپ کو نشانہ بناتے ہوئے 22 فضائی حملے کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات فرانس کے انٹر ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ایک روز قبل ہی وہ داعش کے خلاف اتحاد میں شامل دیگر ملکوں کے حکام نے پیرس میں عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کی تھی، جس میں اس شدت پسند تنظیم سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کی قیادت کرتے ہوئے عراق میں گزشتہ اگست میں، جب شام میں گزشتہ ستمبر سے داعش کے خلاف فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔ روزانہ اوسطاً 14 فضائی حملوں کی وجہ سے حکومتوں کی حامی فورسز کو داعش کے زیر تسلط علاقوں کو کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے میں قابل ذکر مدد ملی، لیکن اس کے باوجود شدت پسندوں کی پیش قدمیوں اور کارروائیاں جاری ہیں، اور انہوں نے گزشتہ ماہ ہی عراق کے مغربی شہر رمادی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بلنکن نے منگل کو کہا کہ بعض نقصانات کے باوجود فضائی کارروائیوں کی مہم اور مقامی فورسز کو تربیت اور آلات کی فراہمی ایک فاتحانہ حکمت عملی ہے۔ چین میں ایک اسکول ٹیچر کو بچوں سے جنسی زیادتی کے جرم میں گزشتہ ہفتے سزائے موت دے دی گئی۔ اسکول ٹیچر نے 2 سال کے عرصے میں 4 سے 11 سال کی عمر کے 26 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس سے قبل 2 دوسرے اساتذہ کو بھی اسی طرح کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ اسکول ٹیچر کو پھانسی دیے جانے کے بعد چین میں سماجی حلقوں میں بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے واقعات سے نمٹنے کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ایڈورڈ کالنگ چن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سخت سزاؤں سے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا حکام بچوں کے خلاف جرائم سے نمٹنے کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ چین نے کہا کہ دوسرے ملکوں کی طرح چین میں بھی قوانین موجود ہیں، تاہم شاید ان کو تمام جرائم کے کیسوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بتایا ہے کہ باغی گروپ بوکو حرام کے خلاف حکومتی کارروائیوں میں 8,000 سے زیادہ نائجیریا کے افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے انتباہ کیا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا کو خوشحالی میں کمی کا خطرہ کا سامنا ہے، کیونکہ خطے کے ممالک متنازع جنوبی بحیرہ چین کے کچھ حصوں پر ملکیت کے نئے دعوے اور اقتدار اعلیٰ پر زور دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مسٹر اوباما کا کہنا ہے کہ اگرچہ چین کے کچھ دعوے قانونی طور پر جائز ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اسے اپنے مفادات کے حصول کی کوششوں میں دوسروں کو زبردستی راستے سے ہٹانے کا سلسلہ روک دینا چاہیے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں جنوب مشرقی ایشیا کے نوجوان رہنماؤں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ خطے میں حالیہ عشروں کے دوران خوشحالی کی وجہ جنوبی بحیرہ چین میں جہاز رانی کی آزادی سمیت وہاں نسبتاً امن اور استحکام تھا.
All of that has been because there have been certain rules that everybody's followed. Freedom of navigation requires that people observe basic conduct.
یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہر ایک نے کچھ مخصوص ضابطوں کی پیروی کی. جہاز رانی کی آزادی تقاضا کرتی ہے کہ لوگ اس بنیادی اصول پر عمل کریں کہ آپ کے علاقے سے ایک مخصوص حد تک واقع سمندری علاقہ آپ کا ہے, اس کے بعد وہ بین الاقوامی سمندر ہے. اگر کوئی تنازع ہے تو پھر اس تنازع کے تصفیے کے لیے بین الاقوامی طریقہ کار موجود ہے. اگر آپ اس رویے کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیں گے اور اچانک کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے اور قانون کے بجائے اس بنیاد پر دعوے کیے جاتے ہیں کہ کوئی ملک کتنا بڑا ہے اور اس کی بحریہ کتنی طاقتور ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ایشیا میں خوشحالی کم ہو جائے گی. مسٹر اوباما کہتے ہیں کہ اگرچہ امریکہ کسی بھی قسم کی ملکیت کا دعوے دار نہیں ہے اور وہ اس علاقائی تنازع کا کوئی فریق نہیں ہے, تاہم پیسیفک کی ایک طاقت کے طور پر اسے یہ موقع ضرور حاصل ہے کہ وہ اس چیز پر نظر رکھے کہ اختلافات پر امن طریقے سے, سفارتی طریقے سے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق حل ہوں. صدر کا کہنا ہے کہ کسی بھی فریق کی طرف سے زمینی ملکیت کے دعوے اور جارحانہ اقدامات سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن ان ملکوں کا ساتھ دے گا جو ایسے اصول اور ضابطوں کے نفاذ میں امریکہ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں جن کی مدد سے مستقبل کی خوشحالی یقینی ہوگی.
And the truth is that China is going to be successful. It's big, it's powerful. Its people are talented and they work hard.
اور سچ یہ ہے کہ چین کامیاب ہوگا. وہ ایک بڑا ملک ہے, وہ طاقتور ہے, اس کے لوگ باصلاحیت ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین پر اس کے کچھ دعوے جائز ہوں, لیکن اس مقصد کے حصول کی ان کی کوشش کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو کوہنیاں ماریں اور انہیں زبردستی راستے سے ہٹائیں. اگر ان کے دعوے واقعی جائز ہیں تو لوگ انہیں تسلیم کر لیں گے. یہ الفاظ تھے صدر باراک اوباما کے. چین یہ واضح کر چکا ہے کہ اس کا متنازع جزیروں پر اپنی تعمیراتی کوششیں روکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ یہ تعمیرات اس کے جائز اقتدار اعلیٰ سے مطابقت رکھتی ہیں. اس کا مزید کہنا ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو امریکی قیادت کی فورسز کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بیجنگ کے خلاف سخت تر موقف اختیار کریں گی. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک علاقائی امن اور ترقی کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا جتنی چین دیتا ہے. تازہ علاقائی واقعات کی اشاعت سے متعلق جریدے دا ڈپلومیٹ کے شریک ایڈیٹر انکت پانڈا کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما کے لفظوں کے انتخاب نے فلپائن کے ساتھ اسکاربورو شول پر چین کی سن 2012 کی بحری محاذ آرائی یا جزائر سپریٹلی میں چین کی جانب سے تیل نکالنے کے ایک پلیٹ فارم کی تعمیر پر ویتنام کے ساتھ گزشتہ برس کے تنازع کو بہتر طریقے سے بیان کیا ہے. چین زمینی ملکیت کے دعووں کی اپنی کوشش کے ذریعے جو کچھ کر رہا ہے اسے میں اگر بہت نرم لفظوں میں بیان کروں تو اسے کم شدت کا جبر کہوں گا. بین الاقوامی قانون کو توڑنا, جہاز رانی کی آزادی کے لیے خطرہ لاحق کرنا, یہ تمام وہ اصطلاحات ہیں جو امریکہ حالیہ ہفتوں میں استعمال کر چکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم جنوبی بحیرہ چین میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ایک بہتر وضاحت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مبصرین کو سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ چین فضائی دفاع کے ایک شناختی زون یا ایک ایئر ڈیفینس آئیڈینٹیفیکیشن زون یا ایڈیز کے قیام کے اعلان کی تیاری کر رہا ہے, جیسا کہ اس نے سن 2013 میں مشرقی بحیرہ چین پر کیا تھا. انکت پانڈا کہتے ہیں کہ اس سے جہاز رانی اور پروازوں کی آزادی متاثر ہو سکتی ہے. رینڈ کارپوریشن سے منسلک ایک تجزیہ کار اسکاٹ ہیرلڈ کہتے ہیں کہ جنوبی بحیرہ چین میں فضائی دفاعی شناخت کے زون یا ایڈیز کی تشکیل کے نتیجے میں چین کو اپنے پڑوسیوں کی طرف سے ایک متوقع مخالفانہ رد عمل اس کے لیے الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے.
As we look back at the air defense identification zone that China established in the East China Sea a couple of years ago,
aur jab hum chin ki janib se chand baras qabl mashriqi bahra chin par qaim kiye jane wale fizai difa ke shinakhti zone par nazar dale jo ek khaufnak aur namunasib mauka tha, ka hum is waqiye ka haqeeqatan is soch se koi zyada taluq nahi hai ki mashriqi bahra chin par chin ke daavon ko log kis nazar se dekhte hain. Dar haqeeqat america ne fauri taur par isko challenge kiya. جاپان نے بھی اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا. اس نے چین کی جانب سے سینکاکوس پر ملکیت کا دعویٰ کرنے میں کوئی مدد نہیں کی ہے یا جاپان کو چین کے دعووں کو جائز تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے. ہیرلڈ کہتے ہیں کہ جنوبی بحیرہ چین پانیوں کا ایک ایسا علاقہ ہے جو وسیع تر شراکت کا حامل ہے, اور جغرافیائی اور حکمت عملی کے اعتبار سے مشرقی بحیرہ چین سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور یہاں ایڈیز کی تشکیل کوئی فائدہ دیے بغیر دشمن پیدا کرے گی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ میڈی کے وہ کردار جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تفصیلات فکر و فن میں۔ یکم جون کو میڈی نے اپنی 45ویں سالگرہ منائی۔ میڈی یعنی مادھون اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ رائٹر، فلم پروڈیوسر اور ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں۔ انہیں ہندی ہی نہیں، 7 مختلف زبانوں کی فلموں میں کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔
کون سے پانی میں تم نے کون سا رنگ گھولا ہے، کون سے پانی میں تم نے کون سا رنگ گھولا ہے۔
میڈی کی سالگرہ کے موقع پر ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com نے ان کے 4 ایسے کرداروں کا ذکر کیا ہے جو فلم بینوں کے دلوں میں بس گئے۔ ان میں پہلے نمبر پر آتی ہے فلم 3 ایڈیٹس۔
ابا نہیں مانیں گے،
پیار سے سمجھا ان کو۔
کماؤ گے کتنا اس جنگل میں،
لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ انجینئر بن کے فرسٹریٹ ہو جاؤں گا۔
وہ اپنے کپور صاحب کہہ رہے تھے کہ خوش قسمت ہو کہ تمہارا بیٹا ICE میں پڑھتا ہے، وہ کیا سوچیں گے؟
کپور صاحب نے میرے کمرے میں AC نہیں لگوایا تھا، مجھے آرام سے سلا کر وہ خود گرمی میں نہیں سوئے تھے۔ اپنے کندھے پر بٹھا کر کپور صاحب مجھے زوم میں گھمانے نہیں لے کے گئے تھے۔ وہ سب آپ نے کیا تھا ابا، آپ کیا سوچیں گے، فرق پڑتا ہے۔
اس فلم میں مادھون نے اپنے کردار سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے ناظرین کے دلوں میں گھر کر لیا۔ دوسری فلم جس میں ان کے کردار کو خوب سراہا گیا وہ تنو ویڈز منو تھی، جس کا سیکول تنو ویڈز منو ریٹرنز حال ہی میں ریلیز ہوا ہے۔
اب تم سے کیا میں شکوا کروں، میں نے ہی کہا تھا ضد کر کے، رنگ دے چنری پی کے رنگ میں،
رنگ رنگ دے رنگ چنری کے رنگ میں،
پر منہ کا باس پہ رنگ یہ نہ رکے، رنگ اتنا گہرا تیرا کی جانو جگر تک بھی رنگ دے جگر رنگ۔
ان کا تیسرا پاورفل کردار ان کی پہلی ہندی فلم کا تھا، جس کا نام تھا رہنا ہے تیرے دل میں۔
Sam, I don't believe this.
میں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟
کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ دوبارہ ہم زندگی میں ملیں گے، لیکن اب جب اس موڑ پہ آئی گئے ہیں تو let me not waste any time. Sam, یہ کالج کا کھیل نہیں ہے، this is my life and I'm very serious. رینا ملہوترا، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔
چوتھی فلم میں اگرچہ ان کا کردار کافی مختصر تھا لیکن اپنی چھاپ ضرور چھوڑ گیا۔ یہ فلم تھی رنگ دے بسنتی۔
میم، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو کیا میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ ول یو پلیز میری می۔
مادھون کی ایک اور مزاحیہ فلم جس کے ڈائیلاگ بھی انہوں نے خود ہی تحریر کیے تھے، رام جی لندن والے تھی، جس میں ان کے معصوم انداز اور بے ساختہ اداکاری کو خوب سراہا گیا۔
ہائے، ارے سب سے بولے بھائی صاحب۔
نہیں، میرا مطلب ہے نمستے۔
ہاں نمستے نمستے، کیسے؟
بس ٹھیک۔
اچھا،
وہ کیا ہے کہ آپ پوری تیاریاں کر کے آئے ہیں نا؟
ہاں
دیکھیں، سوٹ کیس، چین، تالا، آچار،
ہاں تھوڑا مہک آ رہا ہے نا،
اس لیے لگ رہا ہے آپ ریگولر وزٹر ہو۔
نا، پہلی بار جا رہے ہیں، پر یہ سب تو کامن سینس والی بات ہوتی ہے نا، پوری تیاری کے ساتھ نکلنا چاہیے جب بھی۔
Excuse me, there's some man in the toilet and we've been waiting for so long.
What's he doing for so long?
We've been waiting really long.
Okay, okay, don't worry. Let me see what's wrong. Excuse me.
Huh?
Hi, can I help you, sir?
Huh?
Can I help you?
لوٹا ہے کا
رنگوں کا کاروبار ہے تیرا، یہ تو ہی تو جانے کون سا رنگ، میرا بالم رنگ، میرا ساجن رنگ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ فضائیہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کے نائب وزیر خارجہ سے ایک ملاقات کے دوران کہی۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے عشرت سلیم کی۔
پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے چینی حکام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فضائیہ کے سربراہ چین کے 5 روزہ دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے اہم چینی حکام سے ملاقاتیں کی۔ پاکستانی فضائیہ کے ایک بیان کے مطابق چین کے جنوبی ایشیا کے امور کے نائب وزیر خارجہ لیو جیان چاؤ سے ملاقات میں ایئر چیف مارشل نے کہا کہ پاک فضائیہ دہشت گردی کی جنگ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جن میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے ٹھکانے بھی شامل ہیں۔ چین کے مشرقی صوبے سنکیانگ میں ویگر مسلمان آباد ہیں، جہاں چین طویل عرصے سے عسکریت پسندوں کے خلاف نبردآزما ہے۔ ویگر شدت پسندوں نے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ قائم کی، جس نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے تھے۔ چین کی درخواست پر پاکستان نے اس تنظیم کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے اس کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ طویل عرصہ سے ازبک، تاجک اور ایسٹ ترکستان موومنٹ سے تعلق رکھنے والے دیگر عناصر نے شمالی وزیرستان میں اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے تھے۔
ان کے اپنے سورسز ہیں آف انفارمیشن، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم نے بلا تفریق آپریشن کیا ہے، بلا امتیاز آپریشن کیا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی کہ جی وہاں سے ہم نے ان کو اکھاڑ دیا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ سنکیانگ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے تھے۔
شاہد لطیف نے کہا کہ پاکستان نے فوجی آپریشن کے ذریعے شمالی وزیرستان کے بڑے علاقے کو عسکریت پسندوں سے خالی کرا لیا ہے، اور اب صرف شوال اور دتہ خیل کا دشوار گزار پہاڑی علاقہ باقی ہے جہاں شدت پسند چھپے ہوئے ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو امریکہ سے ہم نے وہ وائپر ہیلی کاپٹرز مانگے ہیں، وہ دے آر ان کنیکشن ود دی سیم کوبراز جو کہ ہمارے پاس ہیں، ڈو ناٹ گو ٹو سچ آلٹیٹیوڈز۔ تو ہم نے اسی لیے انہیں کہا کہ جی آل دو وی آر پینگ فار اٹ، دس از ا وائٹل ریکوائرمنٹ آف پاکستان، اور انہیں بھی معلوم ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ہائی آلٹیٹیوڈ ماؤنٹین فلائنگ ہے۔
ایئر چیف مارشل سہیل امان نے چین کے نائب وزیر خارجہ کو علاقے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے لیے قریبی اور مربوط تعاون کی ضرورت ہے۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے پاک فضائیہ کے سربراہ کو اپنے ملک کے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اقتصادی راہداری سمیت نئے منصوبوں کی کامیابی کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں گی۔ اپنے دورے کے دوران ایئر چیف نے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل فان چنگلونگ سے بھی ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے فوجی تعاون بڑھانے اور نئی ٹیکنالوجی کے پروگرام شروع کرنے اور استعداد کار بڑھانے کے اقدامات پر اتفاق کیا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کابل میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے نیک نیتی سے کوشش کر رہا ہے۔ اس کی تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے جلیل اختر اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاکستانی سفیر سید ابرار حسین اور افغانستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی ولیسی جرگا کے اسپیکر عبدالرؤف ابراہیمی کے درمیان منگل کو ہونے والی ایک ملاقات میں قریبی دو طرفہ تعاون کی اہمیت پر بات چیت کی گئی۔ کابل میں پاکستان کے سفیر سید ابرار حسین نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے نیک نیتی سے کوششیں کر رہا ہے۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی کی حکومت کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں نہ صرف بہتری آئی ہے بلکہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون بھی بڑھا ہے۔ پاکستان کے ایک معروف تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حکومتوں کی سطح پر تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم ان کے بقول افغانستان کے سیاسی حلقوں میں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں۔
دیکھیے، ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان میں باہم کوآپریشن بہت ضروری ہے، لیکن پرابلم یہ بنی ہوئی ہے کہ دونوں طرف ڈسٹرسٹ ہے، خاص کر افغانستان کی پارلیمنٹ میں۔ اسی لیے امبیسڈر نے ان کے پارلیمنٹ کے چیئرمین سے اسپیکر سے ملاقات کی ہے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ غنی ہے، اشرف غنی، उन्होंने पाकिस्तान से रिलेशंस इम्प्रूव की हैं, लेकिन इंटरनली उन पे काफी क्रिटिसिज्म है, खासकर पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट तो वही है जो हामिद करजई के जमाने की है, फॉरेन ऑफिस का स्टाफ ब्यूरोक्रेसी भी वही है।
हसन अस्करी ने कहा कि दोनों पड़ोसी ममालिक की हुकूमतों के लिए ये समझना जरूरी है के ताल्लुकात में बेहतरी ही से दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में कामयाबी मुमकिन है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तआवुन पर इत्तफाक किया था, जिसके तहत पाकिस्तानी फौज के इंटेलिजेंस इदारे ISI और अफगानिस्तान के खुफिया इदारे नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
कराची में रेंजर्स और पुलिस के दस्ते मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। बुध के रोज़ पुलिस की हिरासत में एक मुश्तबा शख्स की मौत वाकई हुई, जिसके बारे में तहकीकात की जा रही है। कराची से रिपोर्ट दी है शहजाद हुसैन ने।
मुल्क की सियासी और अस्करी कयादत रेंजर्स और पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हैं, लेकिन ऐसे वाकयात भी हो जाते हैं जिनके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता है। बुध को मकामी ज़रा इब्लाग पे यह खबर सामने आई कि कराची के अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन में जेर हिरासत मुलजिम मोहम्मद वसीम हलाक हो गया है और उसकी लाश को जिना हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस खबर के बाद न्यूज़ चैनल्स जिना हस्पताल पे लवाहिकीन को एहतजाज करते दिखाते रहे। कराची पुलिस के तर्जुमान अतीक शेख ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
एक नौजवान वसीम नामी अजीज भट्टी थाने की हिरासत में था, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, जो फौरी तौर पर एक्शन किए गए उसके मुताबिक सबसे पहले तो SHO को रिवर्ट और सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही थे जिन्हें फौरी तौर पर हिरासत में दे दिया गया। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है वो लाई जाएगी और ये कि लवाहिकीन को इंसाफ जो है वो फराहम किया जाएगा।
बाद अज़ां सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने कारकुन मोहम्मद वसीम की पुलिस हिरासत में हलाकत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ट्रांसपोर्टर्स, दुकानदारों, स्कूलों और तमाम शहरियों से कारोबार, दुकानें, स्कूल, कॉलेज और ट्रांसपोर्ट बंद रखने की अपील की है। दूसरी तरफ सूबे पंजाब के वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बुध को कराची का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान, वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और मुस्लिम लीग नून के वफ्द से भी मुलाकात की। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कई महीनों बाद लंदन से कराची पहुंचे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल पंजाब समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों का भी दौरा करेंगे। तज़ियाकार सूबा सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची आमद और बुध को शहबाज शरीफ के कराची के दौरे को खसूसी अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
चीन में 2 रोज़ कबल बैरी जहाज डूबने के हादसे में बच जाने वाले मजीद अफराद की तलाश की उम्मीदें मान पड़ती जा रही हैं। पीर के रोज़ एक तूफान की जद में आने के बाद ये बैरी जहाज दरियाए यांगजी में डूब गया था। इस पर 430 मुसाफिर सवार थे। बुध के रोज़ डूबने वाले जहाज से मजीद हलाक शुदगान को निकाला गया था और यूं हलाक होने वालों की तादाद 26 तक पहुँच गई, जबकि लापता अफराद की तादाद 400 है। इस बारे में बिलाइट की रिपोर्ट के साथ अंजुम हेरल्ड किल।
चीन ने बड़े पैमाने पर तलाश का काम जारी रखा हुआ है और इस काम में मदद के लिए तकरीबन 200 गोताखोर जबकि 3000 से ज़ायद फौजी अहलकार और 48 कश्तियां भी इमदादी सरगर्मियों में शामिल हैं। इमदादी कारकुन मुसाफिरों को तलाश करने के लिए गरकाब जहाज के ढांचे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि शायद इसमें फंसे मुसाफिर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलने पर अब भी वहाँ जिंदा मौजूद हैं। ओहदेदारों का कहना है कि तेज हवाओं और दरिया के बहाव की वजह से इमदादी कामों में मुश्किल पेश आ रही है। गोताखोरों का कहना है कि जेरे आब कुछ नजर नहीं आ रहा और जहाज के दरवाजे साजो सामान के बिखरने की वजह से बंद हैं, जिन्हें खोलने में दिक्कत पेश आ रही है। इस बारे में बात करते हुए वजारत ट्रांसपोर्टेशन के तर्जुमान यी चैन गोआंग का कहना था, अब भी हमारी पहली तरजीह बच जाने वालों को निकालना है। जब तक उम्मीद की एक किरण भी मौजूद है, हमारी तमाम तरतवज्जो तलाश और बचाने की मकदूर भर काविशों पर मरकूज रहेगी। اب تک زندہ بچ جانے والے افراد میں جہاز کے کپتان اور چیف انجینئر بھی شامل ہیں جنہیں پولیس نے تفتیش کے لیے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ تاہم فوری طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے حادثے کی ممکنہ وجوہات پر مزید کوئی معلومات فراہم کی ہیں۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ حادثے کی وجہ شدید طوفان تھا۔ بدھ کے روز محکمہ موسمیات کی اسٹیشن چیف نے تصدیق کی کہ حادثے کے وقت طوفان موجود تھا۔ ان کا کہنا تھا، ریڈار اور دیگر آلات سے حاصل کردہ ڈیٹا کی پڑتال کرنے کے بعد ماہرین موسمیات نے تصدیق کی ہے کہ جس وقت اور مقام پر یہ حادثہ ہوا وہاں اس وقت شدید طوفان تھا اور طوفانی ہواؤں کی رفتار 118 میل فی گھنٹہ سے تجاوز کر گئی تھی۔ یہ طوفان 15 سے 20 منٹ تک جاری رہا۔ تاہم محکمہ موسمیات کے ان ماہرین نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے سے گریز کیا۔ جہاز پر زیادہ تر 60 سے 80 سال تک کی عمر کے افراد سوار تھے۔ ایسٹرن سٹار نامی یہ بحری جہاز 20 سال پہلے بنایا گیا تھا اور کمیونسٹ پارٹی کے زیر انتظام چلنے والے اخبار پیپلز ڈیلی کے مطابق گزشتہ ماہ اس جہاز کا معائنہ کیا گیا تھا اور اسے بالکل ٹھیک حالت میں قرار دیا گیا تھا۔ تاہم رائٹرز نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ نانجنگ میری ٹائم سیفٹی ایڈمنسٹریشن کی ویب سائٹ پر موجود مسودات سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2013 میں اس جہاز کا محفوظ ہونے کے حوالے سے معائنہ کیا گیا تھا، تاہم اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ دریائے یانگزے پر ہونے والا یہ اب تک کا بدترین حادثہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے عہدیدار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایشیائی سمندروں میں تلاش کا آپریشن جاری رکھا جائے تاکہ لوگوں کو ملائیشیا لے جانے والے اسمگلروں کی کشتیوں کو روکا جا سکے۔ بینکاک میں وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹی ورمن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ہائی کمشنر کے لیے علاقائی تحفظ کے سینئر مشیر ٹام وارگس نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے 2000 کے قریب تارکین وطن اب بھی سمندر میں ہوں، جن میں سے نصف ہو سکتا ہے میانمار اور بنگلہ دیش کے ساحل کے قریب ہوں۔ ان میں سے بیشتر اس وقت یا تو خلیج بنگال میں ہیں اور یا ان میں سے نصف ممکن ہے ملائیشیا اور انڈونیشیا کے قریب ہوں، مگر ہم کسی مخصوص مقام کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ وارگس نے بدھ کے روز جکارتا میں نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ میانمار نے کہا ہے کہ وہ ان 700 لوگوں کے بارے میں کاروائی شروع کر رہا ہے جنہیں اس ہفتے اس کے ساحل پر بچا لیا گیا تھا۔ مغربی سرحدی قصبے مونگڈا کے قریب عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پناہ گزینوں کو، جن میں 70 سے زیادہ خواتین اور 40 بچے شامل ہیں، تونگ پیو قصبے کے قریب ایک امیگریشن سینٹر میں لایا گیا ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ یہ جاننے کے عمل میں 3 دن لگیں گے کہ ان لوگوں کو کیا درجہ دیا جائے اور ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ میانمار روہنجا کو بنگالی کہہ کر انہیں قبول نہیں کرتا۔ امریکی محکمہ خارجہ میں آبادی، پناہ گزینوں اور ترک وطن کے لیے معاون سیکرٹری این ریچرڈ نے انڈونیشیا کے ایک حالیہ دورے میں کہا تھا کہ روہنجا کو برما کے شہری تصور کیا جانا چاہیے۔ ریچرڈ کا کہنا ہے کہ میانمار کی شمالی ریاست میں فضا اتنی جابرانہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسے کسی مقام کا سفر نہیں کیا۔ یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہوں جو آپ کو دیکھ رہے ہوں مگر خوف کے مارے بات نہ کر سکیں، خصوصاً بچے۔ یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ تھائی لینڈ اور ملائیشیا کی سرحد کے قریب جنگل میں ایک ماہ قبل اجتماعی قبروں کی دریافت کے بعد سے تھائی لینڈ کی فوجی حکومت نے 50 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سرگرم کارکن دلیل دیتے ہیں کہ حکام کی ساز باز کے بغیر اتنے برسوں تک اسمگلنگ کا یہ سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا تھا، خاص طور پر تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں۔ دونوں ممالک نے اب مکمل چھان بین کا عزم کیا ہے۔ تھائی فوج کے ایک سینئر افسر نے پولیس کو گرفتاری دے دی ہے۔ انسانوں کی اسمگلنگ کے مشتبہ افراد میں وہ سب سے بڑے عہدے والا مشتبہ شخص ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل مانس کوپان کو 5 سال پہلے کرنل کی حیثیت سے ان خفیہ کاروائیوں کا انچارج بنایا گیا تھا جو روہنجا اور دیگر تارکین وطن کو رنگون سے بحیرہ اندمان کے ساحل کے ساتھ تھائی لینڈ اسمگل کرنے کے عمل کی نگرانی اور روکنے سے متعلق تھیں۔ گزشتہ جمعے کو تھائی لینڈ میں ایک اسیر القومی میٹنگ ہنگامی طور پر بلائی گئی تھی، مگر اس میں بحران کے حل کے لیے کوئی پیش قدمی نہ ہو سکی۔ مگر توقع ہے کہ آئندہ ہفتوں میں آسیان کے ممالک کے درمیان اس بارے میں مزید گفتگو ہوگی جس میں ترک وطن کی بنیادی وجوہات پر بھی غور کیا جائے گا۔ مدثرہ منظور، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO ہر سال اپریل کے آخری ہفتے کو دنیا میں امیونائزیشن ویک یا حفاظتی ویکسین کے ہفتے کے طور پر مناتا ہے۔ اس سال WHO نے رپورٹ جاری کی کہ حفاظتی ویکسین دینے کا سلسلہ تقریباً بند ہے اور بچوں کو وہ ویکسین دی ہی نہیں جا رہی جو ان کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کو نہ صرف بیماریوں سے خطرہ ہوتا ہے بلکہ آج کل دنیا میں جو تنازع چل رہے ہیں، جو جنگیں ہو رہی ہیں، والدین جو اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں، اس سب کے باعث غریب ہوں یا امیر ممالک، سب جگہ بچے ہی خطرے کی زد میں ہیں۔ اور WHO کا کہنا ہے کہ اس سال بچوں کو ویکسین دینے کے جو اہداف مقرر ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ WHO کے ڈاکٹر یامری اوکوبیل کہتے ہیں،
ون آؤٹ آف فائیو چلڈرن از مسڈ آؤٹ آف روٹین امیونائزیشن،
ایک بچہ معمول کی امیونائزیشن یعنی حفاظتی ویکسین حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ اور عملی طور پر اس کے معنی یہ ہیں کہ لگ بھگ 15 لاکھ بچے ایسی بیماریوں سے ہلاک ہو سکتے ہیں جن سے بچاؤ ممکن ہے، یعنی پولیو، خسرہ، تشنج اور ایسے ہی دیگر امراض۔ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا سے متاثرہ ملکوں میں اپریل کے وسط تک حفاظتی ویکسین کی مہم معطل رہی۔ WHO کا کہنا ہے کہ جن بچوں کو ویکسین نہیں دی جا سکی ہے وہ زیادہ تر غریب ممالک میں ہیں، مگر بعض بچے تو امریکہ جیسے امیر ممالک میں بھی رہتے ہیں۔ گزشتہ برس دسمبر میں کیلیفورنیا کے ڈزنی لینڈ پارک میں خسرہ کی بیماری پھوٹ پڑی اور اپریل کے وسط تک موجود رہی۔ خسرہ کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس سے بینائی جا سکتی ہے، سماعت متاثر ہو سکتی ہے اور مستقل طور پر دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ میں بعض والدین کا اصرار تھا کہ بچوں کو خسرہ کی ویکسین دینا لازمی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اختیار والدین کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا دیں، کیونکہ ان کے خیال میں خسرہ کی ویکسین سے بچوں کو آٹزم کی بیماری ہو سکتی ہے، جبکہ ڈاکٹر اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اور امریکی جریدے جرنل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق خسرہ کی ویکسین اور آٹزم اور گلے کے کسی مرض کا کوئی تعلق نہیں، اور اس رپورٹ سے پہلے 1 لاکھ بچوں کو 5 سال کی عمر تک یہ ویکسین دی گئی۔ ڈاکٹر انجلی جین کہتی ہیں،
وی فاؤنڈ نو ایویڈنس آف ہارمفل ایسوسیشن بٹوین دی ایم ایم آر ویکسین اینڈ آٹزم،
ہمیں ایسی کوئی شہادت نہیں ملی کہ ایم ایم آر یا خسرہ کی ویکسین اور آٹزم کی دماغی بیماری کا باہم کوئی تعلق ہے۔ WHO کی ایک ذیلی تنظیم پین امریکن ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں خسرہ کی طرح کی وبائی بیماری روبیلا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس سال WHO نے دنیا کے ایک اور خطے سے روبیلا کے خاتمے کا ہدف مقرر کیا ہے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو حفاظتی ویکسین مہیا ہو سکے، WHO نے اپنی کوششیں دگنی کر دی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، اس سے پہلے ایک فیچر رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں میں مطالعے کا شوق بیدار کرنے کے لیے کس طرح گلی محلوں کے نکڑ پر پرندوں کے گھونسلوں کی شکل کی الماریاں رکھی گئی ہیں جو دراصل کتابوں سے آراستہ ہیں۔ آج کے سیگمنٹ میں فائزہ المصری نے جائزہ لیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لائبریریاں بچوں کے لیے کتابوں کے علاوہ کس طرح کی دلچسپی کا سامان رکھتی ہیں۔ سامعین، گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو مصروف رکھنا بہت سی امریکی فیملیز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ چھٹیوں میں جو سرگرمیاں عموماً امریکہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں، ان میں فلم دیکھنے جانا، سمر کیمپ، پارک جانا وغیرہ شامل ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں پر اچھا خاصا خرچ آتا ہے، اور روزانہ بچوں کو انٹرٹین کرنا وقت اور سرمایہ دونوں اعتبار سے زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جو بچوں کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان رکھتی ہے، اور وہ ہے لائبریری۔ جی ہاں، لائبریریز موسم گرما کی ان چھٹیوں میں صرف کتابیں ہی جاری نہیں کرتیں، بلکہ بچوں اور ٹینیجرز کے لیے دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ گیوینا سوشک اور ان کے بچے باقاعدگی کے ساتھ ایک لائبریری آتے ہیں جو ریاست ورجینیا کے شہر مینیسس میں واقع ہے۔ لیکن گیوینا آج یہاں اس لائبریری میں کسی اور مقصد سے آئی ہیں۔ گوینا کا بنیادی تعلق کولمبیا سے ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ آج وہ اپنے بچوں ڈینیل اور لورا کو اسپینش سرکل کے لیے یہاں لائی ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسپینش بولنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ لائبریری کی ترجمان نینسی کہتی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اسپینش زبان میں بچوں کے لیے کہانیاں اور نغمے سنانے کا پروگرام ہوتا ہے، جو موسم گرما میں لائبریری کا مقبول ترین پروگرام ہے۔ نینسی بتا رہی ہیں یہ بہت مزیدار بات ہے، بہت میوزک ہوتا ہے، بہت سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے کرنے کے بہت سے کام۔ گرمیوں کی ان چھٹیوں میں بچوں کی دلچسپی کا ایک اور پروگرام بھی لائبریری منعقد کرتی ہے، اور اس کا نام ہے سائڈ واک چاک ڈے۔ اس پروگرام کے تحت بچے لائبریری کی راہداریوں پر چاک کے ساتھ ڈرائنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انسیکٹ شو، یعنی حشرات یا کیڑے مکوڑوں کا بھی ایک شو ہوتا ہے، جس میں بچے سسکارتے یا آوازیں نکالتے کاکروچ کو چھو سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ نینسی بتاتی ہیں یہاں بہت سے بچے موجود ہیں، وہ لائبریری کے فراہم کردہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پتلی تماشے کے لیے بھی اسٹیج موجود ہے۔ ان کے والدین کمپیوٹر استعمال کرنے آتے ہیں۔ ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی کمپیوٹر موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے آتے ہیں۔ لائبریری میں صرف بچوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ ٹینیجرز کے لیے بھی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ وہ یہاں اپنے گیت لکھ سکتے ہیں، شطرنج کھیل سکتے ہیں، شطرنج سیکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے لیگوز بھی موجود ہیں۔ میری ٹامپکنز پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک لائبریری سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ سمر پروگرام کی تیاری ستمبر میں شروع کر دی جاتی ہے۔ لائبریری کے عملے اور والدین کا کہنا ہے کہ یہ سمر پروگرام نہ صرف بچوں اور ٹینیجرز کے لیے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں، بلکہ بچوں کو گھر سے باہر سورج کی تپش سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، میزبان ہے بہجت۔ آپ نے یقیناً غور تو کیا ہوگا کہ جانور تک اپنی کمزوری یا معذوری یا اپنے کو پہنچنے والے نقصان کے ساتھ ساتھ جینے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اگر کبھی کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ تین ٹانگوں کے ساتھ چلنے کا طریقہ نکال لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سائنسدانوں نے ایسے روبوٹس بنائے ہیں یا ایسی مشینیں تیار کی ہیں جو اسی طرح کی مطابقت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وہ اپنی آرٹیفیشل یا مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے خود کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کرنا سیکھ لیتے ہیں، جو اس صلاحیت کے بغیر انہیں ناکارہ کر سکتا ہے۔ روبوٹس کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اب یہ مشینیں ہر جگہ ہی تو موجود ہیں۔ کاریں بنانا ہو، شطرنج کھیلنی ہو، یا اپنے ہی گھر کو صاف کرنا ہو، ان سب میں آپ روبوٹس کو مصروف عمل دیکھتے ہیں، جن کو ہم روبوٹ بھی کہتے ہیں۔ ممکن ہے کسی دن آپ روبوٹ کہلانے والی ان مشینوں کو کاریں چلاتا بھی دیکھ سکیں۔ اب آپ اپنے سیارے سے پار ہی جھانک لیجئے، جہاں اسپرٹ آف اپرچونیٹی کے نام سے بنائے گئے روورز کو مریخ تک بھیجا گیا ہے، اور وہ چھان بین کے اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ مشینیں قدرتی آفات میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کہنا ہے یونیورسٹی آف وائیومنگ میں کمپیوٹر سائنسدان جیف گلون کا، جن کا تعلق ایوالونگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب سے ہے۔ زلزلے کے بعد تلاش اور امداد کے کاموں پر ان روونگ روبوٹس کو تعینات کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی روز وہ فکوشیما جاپان میں ہونے والے جوہری حادثے کے بعد تباہی کے اسباب معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکیں۔ جیف کلون کہتے ہیں کہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس نوعیت کی صورتحال اور ماحول کے بارے میں پیش گوئی کرنا انتہائی مشکل ہے, اور یہ امکان موجود ہے کہ ایسی صورتحال میں روبوٹوں یا پھر انسانوں کو نقصان پہنچ جائے. اور جب سیکنڈز کی گنتی میں کام کرنا ہوتا ہے اور جانیں ضائع ہونے کے خطرے سے دوچار ہوتی ہیں, تو اس وقت ہم یہ نہیں چاہتے کہ روبوٹ ذرا سا نقصان پہنچنے پر اپنا کام ہی ختم کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی نوعیت کے نقصان سے نمٹنا سیکھ لیں اور اپنے مشن کو مکمل کر سکیں جب تک کہ انہیں مرمت کے لیے واپس نہ لایا جائے. تطابق پذیری اور مطابقت کے اسی عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلون اور فرانس میں ان کے ساتھیوں نے ممکنہ طور پر کڑی صورتحال میں استعمال ہونے والی ان مشینوں یا روبوٹس میں ایک اور فنکشن کا اضافہ کر دیا, اور وہ ہے اپنی ہی مہارت اور کارکردگی کو درست کر لینا. جنرل نیچر میں اپنے اس کام کی تفصیل بتاتے ہوئے کلون اور فرانسیسی ڈیزائنروں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کیوں کر 6 ٹانگوں والے ایک روبوٹ اور ایک مشینی آرم کو اسی طرح پروگرام کر دیا ہے کہ وہ خود کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کر سکیں.
Once they become damaged, they use those intuitions and that knowledge of how their body works.
کلون کہتے ہیں کہ جب انہیں نقصان پہنچ جائے اور وہ اس بارے میں جان بھی لیں, تو پھر وہ اپنے علم کے مطابق اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے خیال میں شاید اس طرح سے صورتحال بہتر طور پر کام کر سکے, یا اگر ان کی اس چیز نے کام نہیں کیا تو کسی دوسرے طریقے سے کام انجام دینے کی کوشش کریں, اور اسی طرح نقصان کے باوجود وہ متبادل طریقوں سے اپنی کارکردگی سر انجام دیتے رہیں. کلون کہتے ہیں کہ روبوٹس کو بچوں کی طرح کے تجسس کے ساتھ پروگرام کیا جاتا ہے, اور وہ اپنی اسی جبلی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خود کو پہنچنے والے نقصان سے نمٹتے ہیں. یہ سارا صحیح و خطا کا عمل ہے, اور روبوٹ یعنی ان مشینوں کو اپنے نقصان کو درست کرنے کے طریقے کا پتہ لگانے میں تقریباً 1 منٹ کا وقت لگتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم انسان بھی اپنی غلطیوں کو خود سے ہی درست کرنا سیکھ لیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. بیجا جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بنگلہ دیش میں ایک اور بلاگر کو ہلاک کر دیا گیا. فروری کے بعد یہ اپنی نوعیت کا تیسرا واقعہ ہے. 32 سالہ اننتا بیجوائے داس کو 12 مئی کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ اپنے گھر سے کام کرنے کے لیے بینک روانہ ہوا. سلہٹ پولیس کے مطابق 4 نقاب پوشوں نے اس پر حملہ کیا اور چھرے اور چاقوؤں سے اس کو موت کی نیند سلا دیا. مارچ میں اسی طرح وسیق الرحمان کو اور فروری میں بنگلہ دیشی نژاد امریکی اجیتت رائے کو ہلاک کیا گیا تھا. مسٹر رحمان کو دارالحکومت ڈھاکے میں ان کے گھر کے سامنے 2 اشخاص نے چھریوں اور گوشت کاٹنے والے چھروں سے ہلاک کیا تھا. مسٹر رائے کو بھی اسی بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. وہ ڈھاکے میں کتابوں کے ایک میلے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے. مسٹر داس لامذہب تھے اور مسٹر رائے کی قائم کردہ ویب سائٹ موکوٹ مونا میں بلاگ لکھا کرتے تھے. موکوٹ مونا کے معنی ہیں آزاد مفکرین. اس ویب سائٹ پر انتہا پسند اسلامی نظریات پر تنقید کی جاتی تھی. بعض کو قتل کیا گیا اور بعض پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے. 2014 میں رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے خبر دی تھی کہ بنگلہ دیش میں اسلام کا دفاع کرنے والی ایک تنظیم نے ایسے لکھاریوں کی فہرست شائع کی ہے جو اسلام مخالف نظریات رکھتے ہیں. 84 افراد کی اس فہرست میں سے 9 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے, جبکہ متعدد افراد پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈائریکٹر بریڈ ایڈمز کہتے ہیں کہ لامذہب اور سیکولر لکھاریوں پر بہیمانہ حملوں کا نشانہ نہ صرف یہ افراد بنے بلکہ یہ بنگلہ دیش کے ان لوگوں کے نام ایک ہولناک پیغام ہے جو مذہبی امور کے بارے میں آزاد رائے رکھتے ہیں. امریکہ انتہائی سخت الفاظ میں ان حملوں کی مذمت کرتا ہے. یہ بزدلانہ حملے ہیں. حقیقی نظریات کے دفاع کے لیے تشدد کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ہم بنگلہ دیش کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اپنے ملک کے آزادانہ خیالات اور مباحثوں کی قابل فخر روایات کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اس اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گی شہناز نفیس, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.